بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شأنہ نے جس طرح مختلف مقامات اور مختلف جگہوں کو مبارک بنایا ہے، قابل احترام بنایا ہے، قابل قدر بنایا ہے، اسی طرح مختلف اوقات کو اور مختلف زمانوں کو بھی مبارک اور قابل احترام اور قابل قدر بنایا ہے. ان اوقات اور ان زمانوں میں سے بہت ہی مبارک وقت اور بہت ہی مبارک زمانہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. جو ابھی کچھ ہفتوں پہلے گزرا، اس مہینے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اولہ رحمت، اس کا پہلا عشرہ سراپا رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اس کا دوسرا عشرہ سراپا مغفرت ہے، وَآخِرُهُ اِتْقُمْ مِنَ النَّارِ، اور اس کا آخری عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے. اول روز سے رحمتوں کی بارشیں برستی ہے، پھر ساتھ میں مغفرت کی بارشیں ہو جاتی ہیں، اور پھر رحمت اتنی جوش میں آتی ہے کہ وہ شخص جس پر جہنم واجب ہو جاتی ہے اسے بھی جہنم سے خلاصی مل جاتی ہے. کہ اتنا برکت والا، اتنا رحمت والا، اتنا مغفرت والا مہینہ ہے کہ اس میں بدبخت ہی کی مغفرت نہیں ہو سکتی. اسی لیے ایسے شخص کے لیے حضرت جبریل امین نے بد دعا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حق تعالی شانہ کے حکم سے آمین فرمایا. بعید من ادرک رمضان فلم یغفر له، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کے مبارک مہینے کو پائے پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا, یعنی اتنی رحمتیں, اتنی مغفرتیں, اتنی برکتیں اس مہینے میں نازل ہوتی ہے کہ پرلے درجے کے گنہگار کی بھی مغفرت ہو ہی جاتی ہے, اور اگر کسی کی مغفرت نہیں ہوئی ہے تو انتہائی درجے غافل شخص ہوگا, اور ایسے شخص کے لیے یہ بدعا حق تعالی شانہ نے اپنے سب سے افضل فرشتے اور سب سے افضل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی. رمضان المبارک ختم ہوتا ہے, عید کی رات شروع ہو جاتی ہے, شوال کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے, اور یہ عید کی رات اپنے اندر بڑی برکتیں لیے ہوئے ہیں. اسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں, لیلۃ الجائزہ, عطایا اور بخششوں کی رات. اس میں حق تعالی شانہ اپنے بندوں کو گفٹس عطا فرماتے ہیں, وہ ساری روحانی گفٹس ہوتی ہیں, اور عید کی رات کے ساتھ ساتھ حج کے مہینے بھی شروع ہو جاتے ہیں. الحج اشہر معلومات, یہ شوال, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, یہ مہینے حج کے ہیں, حج کے مہینے, ان میں حج کا احرام باندھا جاتا ہے. اگر کوئی حج کا ارادہ کرتا ہے تو وہ شوال سے پہلے حج کا احرام نہیں باندھے گا, وہ شوال کے آنے کے بعد حج کا احرام باندھے گا, اور حج کی نیت سے سفر کرے گا. تو یہ اشہر حج ہیں, حج کے مہینے, بابرکت مہینے. اور پھر یہ اشہر حج میں حج کا احرام باندھا جاتا ہے, عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے, اور لوگ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں, اور مکہ مکرمہ جا کر ایک ایسی عبادت کرتے ہیں جس میں دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں, کہ وقت بھی مبارک اور جگہ بھی مبارک. وقت مبارک ہے, جگہ مبارک نہیں, وہ بھی اللہ تعالی شانہ کی بہت بڑی نعمت. جگہ مبارک مگر وقت مبارک نہیں, یہ بھی اللہ تعالی شانہ کی بہت بڑی نعمت. اس لیے کہ آپ ایک عام جگہ میں ہیں مگر وقت مبارک ہے, تو اس مبارک وقت کی وجہ سے جب تک وہ وقت باقی رہے گا یہ جگہ بھی مبارک ہو جائے گی, اور آپ اگر مبارک جگہ میں ہیں تو جب تک اس مبارک جگہ میں ہیں اس کی برکت سے وقت بھی آپ کے لیے مبارک ہو جائے گا. مگر کبھی کبھی دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں, جیسے رمضان المبارک میں کوئی حرم شریف چلا گیا, جمعہ کے دن کوئی مکہ مکرمہ چلا گیا. تو یہ اشہر حج, حج کے مہینے مبارک ہیں, اور انہی مہینوں میں لوگ حج کے لیے پہنچتے ہیں. پھر ذوالحجہ کے شروع کے ایام بہت مبارک, اشہر حج میں بھی یہ بہت ہی مبارک, اور پھر ذوالحجہ کے شروع کے ایام میں بھی عرفہ کا دن بہت ہی مبارک. تو دن بھی مبارک, جگہ بھی مبارک, یہ اللہ تعالی شانہ کی بہت بڑی نعمت. تو جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں انہیں یہ نعمت نصیب ہوتی ہے. نمبر ایک, جگہ بھی بہت مبارک. نمبر دو, وقت بھی بہت مبارک. اور ساتھ میں نمبر تین, اس جگہ اور اس وقت میں جو عمل کیا جائے گا وہ بھی بہت مبارک. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جگہ بھی مبارک ہے وقت بھی مبارک ہے مگر جو عمل کیا جا رہا ہے وہ اتنا مبارک نہیں ہے. عمل تو ہر اچھا عمل مبارک ہوتا ہے مگر حج جو کہ اسلامی ارکان میں سے ایک رکن ہے تو ذوالحجہ کے ایام ہیں, جگہ حرم پاک ہے اور عمل جو ہے وہ حج. تو مبارک وقت میں مبارک جگہ میں ایک بہت ہی مبارک عمل وجود میں آتا ہے. یہ سعادت جس کسی کو مل جائے وہ بڑا خوش نصیب ہے. اس لیے ہر شخص کو اپنے دل میں حج بیت اللہ کی تمنا رکھنا چاہیے اور تمنا کے ساتھ کوشش بھی کرنی چاہیے. اور جن لوگوں پر حج بیت اللہ فرض ہے ان کے لیے تو کوئی عذر نہیں ہے. حج بیت اللہ فرض ہے ان کے لیے کوئی عذر نہیں. جن لوگوں پر حج بیت اللہ فرض ہے انہیں تو اسی سال کوشش کرنی چاہیے اور اس فریضے سے سبکدوش ہو جانا چاہیے. اس لیے کہ جن لوگوں پر حج بیت اللہ فرض ہے اور وہ اس فریضے سے سبکدوش ہوئے بغیر اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین. جمہور علماء اور محققین یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حج نہیں کرتا حج کے فرض ہونے کے باوجود وہ کفر کے قریب ہو جاتا ہے, اور کفر کے قریب ہو جاتا ہے کا مطلب یہ کہ اس کے کفر میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے. اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. بہت سی ہماری مائیں اور بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان پر حج فرض ہو جاتا ہے مگر وہ کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے اسے ٹالتی رہتی ہیں. مثلا ماں باپ نے حج نہیں کیا ہے, پہلے ماں باپ حج کر لے. بہت سے مرد بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ماں باپ کا حج پہلے ہو جائے اس کے بعد ہم حج کریں گے. انہیں اچھا نہیں لگتا کہ ماں باپ حج نہ کرے اور ہم کر لیں. تو ماں باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے جس سے وہ حج کر سکیں تو ان پر فرض نہیں, اور آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ حج کر سکیں تو آپ پر فرض ہے. ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک باپ معذور ہے تو اس کے لیے نماز با جماعت ضروری نہیں ہے, وہ گھر میں پڑھے گا. تو کیا اس وقت بیٹے کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ یہ تو اچھا نہیں لگتا کہ ابا گھر میں نماز پڑھتے ہیں اور میں مسجد میں جا کے نماز پڑھوں؟ وہ گھر میں پڑھے گا, بیٹا مسجد میں آ کے پڑھے گا. اس لیے کہ بیٹے کے ذمے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یا تو واجب ہے یا سنت موقعہ ہے, دو قول ہے. تو بیٹے پر حج فرض ہو جائے تو بیٹے کو چاہیے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا حکم پورا کرے. اور اس میں اگر ماں باپ انکار کرے تب بھی ان کی بات نہیں مانی جائے گی. لا طاعت لمخلوق ان فی معصیت الخالق, حق تعالی شانہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. حج فرض ہے, اس میں ماں باپ کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. تو اولاد پر اگر حج فرض ہو جائے تو وہ ماں باپ کا انتظار نہ کرے, وہ چلی جائے. اور اگر شوہر پر حج فرض ہے وہ بیوی کا انتظار نہ کرے. بہت سے شوہر ایسے ہوتے ہیں کہ جائیں گے تو ایک ساتھ ہی جائیں گے. اور کچھ شوہر وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے تو انہیں ذرا برا معلوم ہوتا ہے کہ بیوی کے بغیر میں حج کے لیے جاؤں. پھر وہی بات, آپ پر فرض ہے, اس پر فرض نہیں ہے, آپ کر لو. اور کچھ شوہر وہ ہوتے ہیں جو حساب کتاب سے سوچتے ہیں ہر چیز کو, تو ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ابھی میں جاؤں گا حج کر کے واپس آؤں گا, بیوی پہ حج فرض ہوگا اسے لے کر جانا پڑے گا. تو بہت اچھا ہے, آپ کو دوسری مرتبہ سعادت ملے گی حج بیت اللہ. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی پر حج فرض ہے, بیوی پر حج فرض ہے شوہر پر نہیں, اور بیوی کا بھائی یا بیوی کے والد یا بیوی کے محارم میں سے کوئی محرم جا رہا ہے یا جانے کے لیے تیار ہے, مگر پھر بھی وہ کہتی ہے کہ نہیں میں تو اپنے شوہر کے ساتھ ہی جاؤں گی, جب ان پر حج فرض ہوگا ان کے پاس پیسے ہو جائیں گے, یا یہ کہ شوہر منع کرتا ہے کہ نہیں کسی اور کے ساتھ نہیں جانے گا. اگر عورت کے پاس اتنی رقم ہے کہ اس پر حج فرض ہو گیا ہے, ہو سکتا ہے ایسا کہ شوہر کے پاس کچھ نہیں ہے, بیچارہ کنگال ہے, اور عورت کو اس کے والد کے مرنے کی وجہ سے میراث میں اتنے پیسے ملے کہ اس پر حج فرض ہو گیا, اور عورت پر حج فرض ہونے کے لیے محرم کے ساتھ سفر کا امکان, یہ بھی ایک شرط ہے. تو محرم جا بھی رہا ہے, ماموں جا رہے ہیں, چچا جا رہے ہیں, فتنے فساد کا کوئی اندیشہ بھی نہیں ہے. اس قسم کی چیزیں مفتیوں سے پوچھنی چاہیے اگر کسی کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے تو. تو عورت کو چاہیے کہ حج کر لے, انتظار نہ کرے. اور عورت اکیلی چلی گئی اپنے محرم کے ساتھ شوہر کو چھوڑ کر, شوہر بیوی کو چھوڑ کر چلا گیا, ماں باپ اولاد کو چھوڑ کے چلے گئے, اولاد ماں باپ کو چھوڑ کے چلی گئی, وہاں جا کر سب کے لیے دعا کریں گے اللہ آپ ہمیں یہاں لے آئے ہیں, اب بار بار لائیے, اور پیچھے جو لوگ رہ گئے ہیں انہیں بھی بار بار لائیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تابعوا بین الحج والعمرہ, حج اور عمرے کو پے در پے کرو, لگاتار کرو. حج کر لیا عمرے کے لیے جاؤ, عمرہ کر لیا حج کر لیا, عمرہ کر لیا حج کر لیا, پے در پے لگاتار کرو, جتنا ہو سکے کرو. اس میں ہمارے زمانے میں اور بھی بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, اس لیے کہ اسلامی حکومتیں نہیں ہیں, اس لیے دینی کاموں کو بھی پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ مال والے لوگ حج اور عمرے ہی کرتے رہیں اور مساجد مدارس میں چندہ نہ دیں. آج کل مصائب بھی بہت آ رہے ہیں امت پر, تو ایسا نہ ہو کہ حج اور عمرے ہی ہوتے رہے اور ریلیف کا کام نہ کریں. تو سب چیزوں کو دیکھ کر حج اور عمرے جتنا زیادہ ہو سکے کرو. فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرِ, اس لیے کہ حج اور عمرے دونوں کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں پیسہ بہت خرچ ہوتا ہے مگر یہ فقر کو دور کرتے ہیں. عقل میں آنے والی بات تو نہیں ہے نا کہ 2000-3000 آپ خرچ کریں مگر گھر سے فقر دور ہو, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو لوگ اہتمام سے حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں تو دوسرے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں, کہ یہ ہر سال عمرے کے لیے جاتے ہیں. تو وہ اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو اس حدیث پر یقین نہیں ہے. حج اور عمرے کو لگاتار کرو, اس لیے کہ حج اور عمرہ دونوں فقر کو ختم کر دیں, اور فقر ختم ہوگا تو غنا آئے گا گھر میں, مالداری آئے گی, برکت ہوگی. اسی طرح بہت سے لوگ اس لیے حج کے لیے نہیں جاتے کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم مسجد نبوی کی 40 نمازیں پڑھ سکیں. تو مسجد نبوی میں مدینہ منورہ میں قیام کر کے 40 نمازوں کو پڑھنا یہ حج کے ارکان میں سے نہیں ہے. حج کے ارکان تو صرف 5 دن کے ہیں, مینا سے لے کر رمی جمرات تک. آپ مینا چلے گئے, وہاں سے لے کر رمی جمرات تک, تو آخری فلائٹ میں جا کر سب سے پہلی فلائٹ میں واپس آنے تک کا خرچہ, اور فلائٹ بھی سستی سے سستی, اور وہاں اکوموڈیشن بھی سستے سے سستا, یعنی ایک معتدل قسم کا. تو اتنا پیسہ اگر کسی کے پاس ہو جائے تو حج فرض ہو جاتا ہے. بعض لوگوں کے ذہن میں ایسا ہوتا ہے کہ حج کے لیے جا رہے ہیں اور صرف ایک ہفتے کے لیے, دو ہفتے کے لیے نہیں, اتنا پیسہ ہو جائے کہ 4-5 ہفتے قیام کر سکوں پھر جاؤں گا. نہیں, آپ پر حج فرض ہے. بعض لوگوں کے ذہن میں ایسا آتا ہے کہ ہم ڈیلکس پیکج میں جائیں گے. ابھی ہمارے پاس 2000 پاؤنڈ ہے اور 2000 پاؤنڈ میں ہمارا حج ہو سکتا ہے, مگر نہیں, ہم یہ 3000 پاؤنڈ والے پیکج میں جانا چاہتے ہیں, تو آئندہ سال جائیں گے. آپ پر اسی سال حج فرض ہے. بہت سے لوگوں کے ذہن میں ایسا آتا ہے کہ 2000 پاؤنڈ والا حج کریں گے تو حرم شریف سے اکوموڈیشن اتنا دور ہوگا کہ 5 وقت کی نمازوں میں میرے لیے حرم شریف پہنچنا مشکل ہے, تو 3000 والا آئندہ سال جائیں گے تاکہ 5 نمازیں ہماری حرم شریف میں ہو. 5 نمازوں کا حرم شریف میں ہونا یہ حج کا حصہ نہیں ہے. آپ چاہے مکہ مکرمہ کے بارڈر پر رہو اور مینا والے دن مینا چلے گئے, مینا کے بعد عرفات چلے گئے, عرفات کے بعد مزدلفہ آ گئے, مزدلفہ سے مینا آ گئے. حج کے 5 دن اصل ہے وہ دیکھنے کے. بہرحال میں مفتی نہیں ہوں, اس لیے یہ میرا کام نہیں ہے. چند مثالیں دے کر صرف میں نے متوجہ کیا آپ حضرات کو, میری ماؤں کو, بہنوں کو, کہ ہمیں مفتیان کرام سے رابطہ کرنا چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ میرے اوپر حج فرض ہے یا نہیں. ہم ڈاکٹروں سے طے کراتے ہیں کہ مجھے یہ بیماری ہے یا نہیں, لوئروں سے طے کراتے ہیں کہ یہ میرا حق ہے یا نہیں. امیگریشن کا مسئلہ ہے تو امیگریشن لوئر کے پاس جاتے ہیں اور اس سے طے کراتے ہیں کہ اس اپیل میں کوئی چانس ہے یا نہیں. تو دینی معاملات میں ہمیں ہمیشہ حق تعالی شانہو سے خوف رکھنے والے علماء اور مفتیان کرام سے فیصلے کرانے چاہیے اور ان کے فیصلوں کو مان لینا چاہیے, اسی میں ہمارے لیے خیر ہے. آخرت کے معاملے میں سب سے زیادہ احتیاط ہونا چاہیے. دنیا کے معاملے میں اگر کسی نے احتیاط نہیں کیا اور کسی جگہ پر نقصان ہو گیا تو بھائی کتنا نقصان ہوگا, جیل میں بیٹھنا پڑا تو کتنا بیٹھنا پڑا, موت تک. بڑی سے بڑی سزا دنیا میں کیا ہوگی, سزائے موت, مگر آخرت میں اگر پکڑ ہو گئی, اللہ تعالی شانہ نے پوچھ لیا. اسی لیے یہ جو تراویح کے بارے میں ایک بات بہت اچھالی جاتی ہے کہ تراویح کی صرف 8 رکعتیں ہیں, 20 نہیں, تو اس میں حضرات علماء نے بڑی تحقیق کے ساتھ کام کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں. ائمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالی, جو امت کے سب سے بڑے فقہا ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ امت کے سب سے بڑے فقہا میں سے ہیں. ان چاروں میں سے کسی کے یہاں 20 رکعت سے کم نہیں ہے تراویح, 20 رکعت سے زیادہ تو ہے مگر کم نہیں ہے. تو حضرت مولانا خیر محمد صاحب جھلندری رحمۃ اللہ علیہ سمجھانے کے لیے یہ فرمایا کرتے تھے کہ انکم ٹیکس آفس سے آپ کے اوپر خط آئے کہ آپ کے ذمے 20,000 ٹیکس ہے, 20,000 کا ٹیکس, اور فلاں تاریخ سے پہلے اگر آپ نے ادا نہیں کیا تو ایسا ہوگا. آپ کے ذمہ 20,000 کا ٹیکس ہے اور اگر 25 دسمبر سے پہلے ادا نہیں کیا تو آپ کو کورٹ میں لے جائیں گے. تو ابھی تو 2 مہینے تھے, 1 مہینے کے بعد دوسرا خط آیا کہ آپ کے ذمہ 8,000 ہے اور آپ نے اگر 25 دسمبر تک ادا نہیں کیا تو آپ پر کورٹ کا کیس ہوگا. تو مولانا خیر محمد صاحب جالندری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, وہ پرانے زمانے کی بات, آج کل تو لوگ ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہیں, معلوم کرتے ہیں کہ بھئی ایک میں 20,000 ہے, ایک میں 8,000 ہے, کیا ہے مسئلہ. پرانے زمانے میں خط آتا تھا, خط دے کر دفتر میں جاتے تھے ادا کرنے کے لیے. تو مولانا خیر محمد صاحب جالندری رحمت اللہ علیہ پوچھتے تھے کہ یہ شخص جب 25 تاریخ کو ادا کرنے کے لیے جائے گا تو اپنے جیب میں 8,000 لے کر جائے گا یا 20,000؟ 20,000 لے کر جائے گا. اس لیے اگر 8,000 ہے تو کوئی بات نہیں, 12,000 واپس لے آئیں گے. لیکن اگر 20,000 ہے اور 8,000 ہی لے کر کے گئے اور آخری دن ہے تو کیس ہو جائے گا, کورٹ میں جانا پڑے گا. تو اس کے بعد فرماتے تھے کہ ایک جماعت کہتی ہے کہ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں اور دوسری جماعت کہتی ہے کہ 8 رکعتیں ہیں, تو اللہ کے یہاں جب ادا کرنے کے لیے جائے تو 20 لے کر کے جاؤ, اگر 8 ہوگی تو 12 بچے گی, نفل بن جائے گی. لیکن اگر 20 ہوگی اور 8 لے کر کے جائیں گے تو اور 12 کہاں سے لائیں گے؟ یہ میں نے واقعہ کیوں عرض کیا, آخرت کے معاملے میں بہت احتیاط ہونا چاہیے. تو زکات کے معاملے میں خود فیصلے نہ کریں پوچھ پوچھ کے, نمازوں کے معاملے میں پوچھ پوچھ کے, میری نماز ادا ہوئی یا نہیں, نماز میں ایسا ہو گیا, حج کے بارے میں, حج میرے اوپر فرض تو نہیں, میراث کے بارے میں کہ یہ میراث ادا ہو گئی یا نہیں. جن لوگوں کو آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ پوچھ پوچھ کے کام کرتے ہیں اور ان کو جو بتلایا جاتا ہے اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. تو میری گزارش آپ سب بھائیوں سے بھی اور میری ماؤں سے, بہنوں سے, بیٹیوں سے یہ ہے کہ حج جو ہے, حج جس جس پر فرض ہے بس چاہیے کہ وہ کر لے, چاہیے کہ وہ کر لے. اور جن لوگوں پر حج فرض ہے اور وہ شرعی معذور ہے تو ان کو چاہیے کہ حج بدل کے لیے کسی کو بھیجے. اور دیکھو خود اپنی زندگی میں جتنا کر سکو اتنا کر لو, جو فرض ہے جو واجب ہے وہ تو ہمیں ہی کرنا ہے, حرام ہے ہمیں ہی بچنا ہے, اس کے علاوہ نفل بھی جتنا کر سکو خود کرو. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ہم اگر اپنے لیے کچھ کر نہیں سکتے تو دوسرا ہمارے لیے کیوں کرے گا؟ میں اپنے لیے 2 رکعت نفل نہیں پڑھ سکتا تو میں آپ سے کیوں امید رکھوں کہ میرے مرنے کے بعد آپ میرے لیے 2 رکعت نفل پڑھ کے مجھے ثواب پہنچائیں گے؟ اپنے لیے میں قرآن نہیں پڑھ سکتا تو آپ سے کیوں امید رکھوں کہ آپ کسی اور کے لیے میرے لیے قرآن پڑھ کر کے ثواب پہنچائیں گے؟ اور ہمیں خود بھی تو سوچنا چاہیے کہ ہمارے عزیز, ہمارے نیئر اور ڈیئر ون جو چلے گئے ہیں دنیا سے, ان میں سے کس کس کو ہم کتنا یاد کرتے ہیں. حضرت مفتی عاشق الہی صاحب, حضرت مفتی عاشق الہی صاحب بلند شہری رحمہ اللہ تعالی ہمارے اکابر میں سے ہیں, بڑے جید عالم تھے. وہ انہوں نے, آپ نے ایک کتاب لکھی, اس میں یہ لکھا ہے کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا, صاحب ثروت تھے, مالدار تھے, تو ان کے انتقال کے بعد دوسرے دن جب قبرستان گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کی لاش جو ہے وہ قبر کے اندر نہیں ہے, قبر سے باہر ہے. تو دیکھو کبھی کبھی حق تعالی شانہ عذاب لوگوں کو بھی عبرت کے لیے دکھاتے ہیں. وہ قبر نے ان کو باہر پھینک دیا, اور یہ پرانے زمانے کا واقعہ نہیں ہے, ابھی کا قریب مدت کا. تین دن تک ایسا ہوا تو مقامی امام صاحب جو تھے انہوں نے فکر کی اور انہوں نے مرحوم کے رشتہ داروں کو سمجھایا کہ یہ صاحب مال تھے, ان پر حج فرض تھا, اس کے باوجود انہوں نے حج نہیں کیا, تو بہت دولت چھوڑ کے گئے, آپ لوگوں کے حصوں میں بہت کچھ آیا ہے, تو آپ کم سے کم ان کی طرف سے حج بدل کرا لو, شاید اللہ تعالی رحم فرما دے. اگر کوئی معذور ہے اور کسی وجہ سے حج کے لیے نہیں جا سکتا تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ حج بدل کرائے, اور اگر حج بدل کرانے کا موقع نہ رہے تو وہ وصیت کرے کہ میرے اوپر حج فرض ہے تو میری طرف سے میرے مال میں سے حج کرانا, اور اس کے بعد اگر حج کرایا گیا تو امید ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی, اور اگر وہ وصیت کے بغیر گیا. اسی طرح نمازوں کا مسئلہ ہے, روزوں کا مسئلہ ہے, کہ کوشش کرتا رہے, کوشش کرتی رہے بندی اللہ کی کہ میرے ذمے جتنی نمازیں ہیں وہ میں پوری کر لوں, میرے ذمے جتنے روزے ہیں پورے کر لوں, مگر ساتھ میں کسی کو وصیت بھی کر دیں, حساب کریں بیٹھ کر کہ کتنی نمازیں ہیں اندازے سے, کہ میرے ذمے اتنی ہزار نمازیں ہیں میں کوشش کر رہی ہوں, لیکن اگر میری نمازیں پوری نہ ہو تو میری طرف سے فدیہ ادا کر دینا, اور پھر فدیہ ادا کیا جائے تو انشاءاللہ مغفرت ہو جائے گی. بہت سے لوگ وصیت ہی نہیں کرتے, اور بہت سے لوگ وصیت کر دیتے ہیں فدیے کی اور قضا نماز کو کرتے ہی نہیں, وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے کہہ دیا. نہیں, جب تک آپ زندہ ہیں اور جب تک آپ میں طاقت ہے آپ کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی نمازیں آپ پڑھ سکے پڑھیں, اور وصیت یہ ہو کہ میں کوشش تو کر رہی ہوں, میں کوشش تو کر رہا ہوں, مگر جو کچھ رہ جائے تو یہ اس بک میں میرا حساب ہوگا, اس کے مطابق میری طرف سے فدیہ ادا کر دینا. نماز, روزہ اور باقی دوسری چیزیں, تو حج بھی اسی میں ہے. اور اگر کسی کا یوں ہی انتقال ہو گیا بغیر وصیت کے, بغیر اس کی فکر کے, اور وارثوں نے فکر کی کہ میرے والد تھے, میری والدہ تھی, ان کے ذمے حج تھا, ان کے ذمے یہ تھا, اور چلو میں مجھے اللہ نے دیا ہے میں اپنی طرف سے کرا دیتا ہوں, تو کوئی یقین ہی نہیں ہے, اس لیے کہ مرنے والے نے تو کوئی کوشش نہیں کی تھی, مگر بیٹے کے شاید اس عمل کو دیکھ کر امید یہ کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے. تو کہا کہ بھائی وہ تو وصیت کر کے بھی نہیں گئے, مگر آپ لوگ کچھ فکر کرو. تو بات انہوں نے سن لی مگر کوئی خاص توجہ نہیں کی. دو مرتبہ, تین مرتبہ امام صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ بچوں کو تو دلچسپی نہیں ہے, تو سوچا کہ ان کی بیوی سے بات کرنی چاہیے, مرحوم کی بیوی سے. اس کے دل میں تو اپنے شوہر کی فکر ہوگی, محبت ہوگی, تو مرحوم کی بیوی سے جا کر بات کی کہ آپ کے شوہر پر حج فرض تھا, انہوں نے حج نہیں کیا تھا, اسی وجہ سے ہوا جو کچھ ہوا, اور ممکن ہے کہ اس وقت بھی وہ گرفتار عذاب ہوں. تو کہا کہ جب امام صاحب نے بہت زیادہ ان پر زور ڈالا, دباؤ ڈالا, تو وہ کہنے لگی کہ کیا میرے شوہر کو یہ معلوم تھا یا نہیں کہ ان پر حج فرض تھا, جب انہوں نے نہیں کیا تو میں کیوں فکر کروں, انہیں پتا تھا کہ حج فرض, جب انہیں فکر نہیں ہوئی تو میں کیوں فکر کروں. یہ بیوی کا حل ہے, یہ سگی اولاد کا حل ہے. اس لیے جو چیزیں ہمارے ذمے فرض ہیں خود ان کی فکر کرو. جو بوڑھے لوگ ہیں جن کی عمریں بڑی ہو گئی ہیں, وہ بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ نمازوں کا حساب کہاں کرنے جائیں گے, روزوں کا حساب کہاں کرنے جائیں گے. آپ کے پاس جتنی طاقت ہے اس طاقت کو استعمال کر کے جہاں تک آپ پہنچ سکے وہاں تک پہنچو, اور پھر روزانہ ایک ایک نماز, دو دو, تین تین, چار چار, پانچ پانچ, جتنی آپ کے پاس طاقت ہے اس کے مطابق پڑھتی رہو, پڑھتے رہو میرے بھائیوں, تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر ہزاروں بھی باقی رہ جائیں گی نا تو اللہ معاف کر دیں گے. اللہ فرشتوں سے کہیں گے کہ میرے بندے نے میری بندی نے ایک بہت اچھا روٹین بنا لیا تھا، اگر میں اسے زندگی دیتا تو یہ پوری کر کے ہی آتا، پوری کر کے ہی آتی۔ ایک شخص ایمان والی زندگی گزارتا ہے، زندگی محدود ہے 60 سال کی، پھر بھی جنت میں ہمیشہ کے لیے۔ ایک شخص کفر والی زندگی گزارتا ہے اور وہ بھی محدود زندگی 60 سال کی، پھر بھی ہمیشہ جہنم میں۔ تو سمجھ میں نہیں آتی بات کہ 60 سال کا کفر اور ہمیشہ جہنم، 60 سال کا ایمان اور ہمیشہ جنت۔ تو اس کے پیچھے حکمت یہی ہے کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ مومن تھا اور روح نکلی اس وقت تک مومن رہا، اگر اسے ہمیشہ کی زندگی بھی مل جاتی تو ایمان ہی میں رہتا، اور یہ کفر میں تھا اس نے کفر چھوڑنے کا کبھی ارادہ نہیں کیا، تو اگر اسے میں ہمیشہ کی زندگی دے دیتا تو یہ کفر ہی میں رہتا۔ تو چونکہ ان کا ایمان میں ہمیشہ رہنے کا ارادہ تھا اس لیے بدلا دو ہمیشہ کی جنت، اور ان کا کفر میں ہمیشہ رہنے کا ارادہ تھا اس لیے اس کی سزا دو ہمیشہ کی جہنم۔ تو جب کوئی یہ ارادہ کر لے کہ میں روزانہ 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیا کروں گا، 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیا کروں گا، اور پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے، اور موت اگر آ گئی تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ فرشتوں سے کہیں گے کہ میری بندی کو معاف کر دو، میری بندی کو معاف کر دو۔ ہماری مائیں اور بہنیں جو آئی ہوئی ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ رمضان اور مبارک کے روزوں کے سلسلے میں بھی بہت کوتاہیاں ہوتی، اس لیے کہ رمضان اور مبارک میں جب ایام آتے ہیں ناپاکی کے تو عورتیں روزہ چھوڑ دیتی ہیں، ان کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ نمازیں تو معاف ہیں، نماز کی قضا نہیں مگر روزوں کی قضا ہے۔ رکھیں گے رکھیں گے رکھیں گے رکھیں گے کرتے کرتے پورا سال گزر جاتا ہے۔ اب 7 روزے تو پہلے ہی سے تھے، اب 14 ہو گئے سر پر، 3 سال کے بعد 21 ہو گئے، ایسا ہوتے ہوتے 150 روزے ہو گئے سر پر، اب ہمت ٹوٹ گئی۔ اس لیے ان کو چاہیے کہ شوال ہی میں روزے رکھ لیں۔ مردوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ شوال کے 6 دن کے نفل روزے مضبوطی سے پکڑ لیں، برابر مضبوطی سے، اور عورتیں جو ہے انہی 6 دنوں کے اندر اپنی قضا کر لیں، تو دونوں ساتھ روزہ رکھیں گے، اس کے 6 دن شوال کے ہو جائیں گے، ان کی جو ہے اپنی قضا ہو جائے گی۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس کو شوال کے روزوں کا بھی ثواب مل جائے۔ تو حج جو ہے، حج جن پر فرض ہے وہ حج کر لیں، جن پر فرض نہیں ہے ان کو بھی چاہیے کہ اپنے دل میں شوق پیدا کرے اور دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، جتنی مرتبہ ہو سکے کرے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے 1000 مرتبہ سفر کیا، حرمین شریف ان کا 1000 مرتبہ سفر کیا، اور سب سے پہلا حج جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا وہ سرزمین ہند سے، سب کانٹیننٹ سے سب سے پہلا حج ہوا ہے انسان کا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے چلے اور جا کر کے آپ نے حج فرمایا۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے جس نے حج نہ کیا ہو۔ تو حج، گزشتہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ریاض الجنہ ہمارے یہاں سے ایک رسالہ شائع ہوتا ہے، اس کے ایڈیٹوریل میں میں نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر حج اور حج سے تعلق رکھنے والی اہم اہم چیزوں کی فضیلت جمع کر دی، اور یہاں نوٹس بورڈ پر بھی اسے پوسٹر کی شکل میں لگایا گیا ہے، اور اس میں یہ بات لکھی گئی کہ اگر حج فرض نہ ہوتا تب بھی حج کی فضیلتیں اتنی ہیں اور حج سے تعلق رکھنے والی چیزوں کی فضیلتیں اتنی ہیں کہ حج فرض نہ ہوتا تب بھی بار بار انسان حج کے لیے جاتا۔ اور جاتے ہیں جانے والے، میری ایک مرتبہ حج کے زمانے کے بعد عمرہ کے دوران سعی کرتے ہوئے صفا مروہ کے درمیان اپنے شیخ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی، حضرت بھی عمرہ فرما رہے تھے، اور حضرت کا تو معمول تھا کہ جب بھی حرمین شریفین تشریف لے جاتے تھے روزانہ ایک عمرہ کرتے تھے۔
قاری فتح محمد پانی پتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا کہ دن میں تین تین عمرے کرتے تھے، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑھاپے میں تھے مگر روزانہ ایک عمرہ رمضان المبارک میں کرتے تھے اور کبھی دو بھی ہو جاتے تھے، اور چل کر طواف اور چل کر سعی۔ ایک صاحب کو میں نے دیکھا مدینہ منورہ میں، پاکستان سے تعلق رکھتے تھے، وہاں مکہ مکرمہ ہی میں رہتے تھے، تو ان کے بارے میں کسی نے مجھے بتایا کہ ان کے ذہن میں اللہ نے یہ خیال ڈالا کہ یہاں حرم شریف میں جو بھی عبادت ہوتی ہے اس کا ثواب ایک لاکھ کے برابر، ایک ریال خرچ کرے تو ایک لاکھ کے برابر، ایک رکعت نماز پڑھے تو ایک لاکھ کے برابر، تو ان کے دل ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے تو ایک لاکھ کے برابر، تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے ایک لاکھ طواف کرنے ہیں، اور یہ خیال ان کو اس وقت آیا جب وہ پچاس کی دہائی میں چل رہے تھے، ففٹیز میں تھے اپنی، تو کہا کہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جب بھی دیکھو تو یہ مطاف کے اندر نظر آتی تھی طواف کرتے ہوئے، اور چھوڑا نہیں جب تک کہ انہوں نے ایک لاکھ طواف مکمل نہیں کیے۔ دیکھ کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے، ہم لوگ کرنا ہی نہیں چاہتے تو پھر ہوگا کیسے؟ یہاں سے اٹھنے کے بعد جو حضرات باہر سے آئے ہوئے ہیں، لیسٹر سے باہر سے، یا جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں، اگر ہم وہاں ایٹریم میں کھڑے رہے، پیچھے کانفرنس روم میں بیٹھے ہیں اور آپ حضرات کو کہیں کہ بھئی تھوڑی دیر میں میں ملاقات کرتا ہوں، ایک گھنٹے دو گھنٹے تک بھی اگر ہم لوئٹر اراؤنڈ کرتے رہے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا، مگر کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ چلو اتنی دیر میں کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی جب یہ دروازہ کھل جائے تو مجھے بلا لینا، میں اندر تلاوت کر رہا ہوں۔ ہم کرنا ہی نہیں چاہتے، کرنا نہیں چاہتے تو کیسے ہوگا؟ ہم تلاوت کرنا نہیں چاہتے تو تلاوت کیسے ہوگی؟ ہم ذکر کرنا نہیں چاہتے ذکر کیسے ہوگا؟ معمولات پورے نہیں کرنا چاہتے کیسے ہوگا؟ جو لوگ کرنا چاہتے ہیں ان کی ساری چیزیں پوری ہو رہی ہیں اور وہ کر رہے ہیں۔ تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، ہزاروں بہانے مل جاتے ہیں کہ گھٹنوں میں بہت درد ہے، کمر میں بہت درد ہے، یہ تکلیف ہے، وہ تکلیف ہے، ہم کرنا ہی نہ چاہیں۔ تو شوق ہو ہمیں کہ بار بار ہم وہاں جائیں، بار بار ہم وہاں جائیں۔ ہمارے بزرگوں کو کتنی محبت تھی بیت اللہ سے، کتنی محبت تھی مدینہ منورہ سے، اور پھر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے کس کو محبت نہیں ہوگی؟ فاقے انہوں نے کیے، فاقے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی فرماتے کہ ہمارا خاندان جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ گیا تو شام کو وہ سبزی مارکیٹ، ویجیٹیبل مارکیٹ ہوتی تھی، وہاں ہم جاتے تھے، اور وہ جو ردی سبزیاں چھوڑ کے چلے جاتے تھے دکاندار، وہ ہم اٹھا کر لے جاتے تھے اور کسی طرح اسے صاف کر کر کے، اسے ابال کر کے اسے کھاتے تھے، نہ نمک نہ مرچ نہ مسالہ، مگر رہے۔ ہمارے اکابر میں سے کسی کا واقعہ ہے کہ ان کا قافلہ جب مدینہ منورہ پہنچا تو وہاں ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھ لیا، اس کی حالت غیر تھی، جب معلوم کیا تحقیق کی تو پتا چلا کہ اکیلا ہی ہے، لا وارث، نہ ماں نہ باپ نہ خاندان نہ کوئی، چھوٹا سا بچہ 11-12 سال کا، اور اس زمانے میں لوگ دو دو تین تین مہینے تک قیام کرتے تھے مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں آدھا سال نکل جاتا تھا۔ اسے کھلایا پلایا، بہت مانوس ہو گئے، وہ بھی بہت مانوس، یہ بھی بہت مانوس، اور اب جانے کا وقت آیا، واپس سب کانٹیننٹ انڈیا جا رہے ہیں واپس، اس زمانے میں تقسیم نہیں ہوئی تھی، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اسے کس کے حوالے کر کے ہم جائیں گے، بیچارہ اکیلا ہے، 10-11 سال اس کی عمر ہے، یہ تو عمر لکھنے پڑھنے کی ہے، ہم اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ تو اس سے کہا گیا ہم تو جا رہے ہیں 2-4 دن کے بعد، بیٹا اب تم بھی ہمارے ساتھ آؤ۔ کہا کہاں؟ تو انہوں نے کہا کہ انڈیا جانا ہے۔ کہا انڈیا کیا ہے؟ تو کہا کہ ایک الگ ملک ہے دوسرا، وہاں کیا ہے؟ تو کہ وہاں اچھا کھانا تم کو ملے گا، اچھا پینا ملے گا، اچھا پہننا ملے گا، ہم تمہیں تعلیم دلائیں گے، اسکول میں پڑھائیں گے، مدرسے میں پڑھائیں گے، یہاں کی ساری جو تکلیفیں تمہیں ہیں اس وقت وہ سب دور ہو جائیں گی، رہنے کو گھر ملے گا، ماں باپ ملیں گے، بھائی بہن ملیں گے۔ وہ سنتا رہا سب کچھ۔ مجھے اس وقت مستحضر نہیں ہے کہ کن بزرگ کا یہ واقعہ ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو کہا کہ جب وہ فارغ ہو گئے تو اس نے گنبد خضرا کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ انڈیا میں یہ چیز بھی ملے گی مجھے؟ کہا کہ نہ بیٹا، یہ چیز تو نہیں، یہ تو یہی ہے۔ تو کہا کہ پھر میں نہیں جاتا، پھر میں نہیں جاتا۔ یہ محبت ہمیں کیوں نہیں پیدا ہوتی مکہ مکرمہ سے، مدینہ منورہ سے؟ ہمیں یہ شوق کیوں پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کب جائیں وہاں؟ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمہ اللہ تعالی دارالعلوم میں پڑھاتے تھے، بخاری شریف کے مدرس تھے، تو پورا سال پڑھانے میں جاتا تھا، اور جیسے ہی چھٹی آتی تھی، سالانہ چھٹی 6 ہفتے کی، فوراً چلے جاتے تھے اس امید پر کہ شاید میری موت وہاں آ جائے۔ یعنی بہت ریموٹ پاسبلٹی کہ 11 مہینے یہاں اور 1 مہینہ وہاں، شاید موت آ جائے، مگر جو اندر سے تڑپ صحیح ہوتی ہے اللہ تعالی شانہ ان کی تڑپ کو پوری فرماتے ہیں اور وہاں ان کی موت آتی ہے۔ ایسے بہت لوگوں کو دیکھا گیا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حج کا بھی شوق ہونا چاہیے، اور اپنے ذمے جو کچھ بھی ہے، قضا نمازیں، قضا روزے، ان سب کو پورا کرو۔ ان سب چیزوں کے بارے میں سوال ہونے والا ہے، اور اسی طرح جو ہے کسی کے مالی حقوق ہمارے ذمے ہو ادا کر دینے چاہیے۔ کسی کا قرضہ ہمارے ذمے ہے، ہم نے میراث صحیح طرح سے تقسیم نہیں کی ہے، انڈیا کی زمینیں ہم نے صحیح طرح سے تقسیم نہیں کی ہے، وہ کر لو اپنی زندگی میں جتنا ہو سکے، جو کچھ ہو سکے۔ اور قربانیاں نہیں ہوئی ہے پچھلے، یہ ایک دوسرا ہے حج، دوسرا ہے کہ قربانی۔ قربانی قربانی کے بارے میں بھی لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ جو قربانی ہے، قربانی یہ ایک نفل چیز ہے، اگر ہو گئی تو ٹھیک ہے، نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں، یعنی نفل چیز ہے، ایک ثواب کی چیز ہے۔ نہیں، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، ان وہ جب شرائط پائے جاتے ہیں تو قربانی واجب ہوتی ہے، واجب، نہ کرنے والا گنہگار ہوگا۔ اور قربانی جو ہے پر ہیڈ ہوتی ہے، پر ہیڈ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بیوی پر واجب ہو، شوہر پر نہ ہو، ہو سکتا ہے شوہر پر ہو، بیوی پر نہ ہو، ہو سکتا ہے دونوں پر ہو۔ صاحب نصاب ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، عاقل ہو، تو قربانی واجب ہوتی ہے۔ تو یہ بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ قربانی آپشنل ہے، ایک اچھا کام ہے، اگر کرنے تو ثواب، نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ واجب تو ہے مگر پر ہاؤس ہولڈ، نہیں، پر ہیڈ ہے یہ۔ تو قربانی کے بارے میں بھی معلوم کرنا چاہیے کہ پچھلی قربانیاں اگر فوت ہوئی ہیں تو مفتیوں سے پوچھو کہ کیا کرنا ہے۔ صدقۃ الفطر بہت سے لوگ ادا نہیں کرتے، زکات ادا نہیں کرتے۔ اور قربانی کے سلسلے میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ایک سے زائد قربانی کرنے کی اگر گنجائش ہے تو وہ بھی کرنا چاہیے، جتنی زیادہ قربانی کریں گے آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ ہمارے یہاں سے ان سارے موضوع اور ساری ٹاپکس کے اوپر لیفلیٹ شائع ہو گئے ہیں، ان کو لے جاؤ اور پڑھو، دوسروں تک پہنچاؤ۔ اپنی طرف سے قربانی کرنی چاہیے، اپنے ماں باپ کی طرف سے کرنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرنی چاہیے، اپنے مشائخ کی طرف سے، شیخ کی طرف سے، اساتذہ، استاد کی طرف سے، پوری امت کی طرف سے، جتنی زیادہ ہو سکے۔ اور بہت سے لوگ دوسرے ملکوں میں قربانی بھیج دیتے ہیں اور فارغ ہو جاتے ہیں، نہیں، یہاں بھی ہونی چاہیے۔ آپ دوسرے ملکوں میں کرا دیتے ہیں تو آپ کی قربانی کا گوشت آپ کیسے کھائیں گے؟ یہاں بھی کراؤ۔ بہت سے لوگ اس میں بھی حساب کتاب کہ بیرونی ملکوں میں اگر قربانی کرا دیں گے تو 60-70 پاؤنڈ میں 7 قربانی ہو جائے گی بڑا جانور, اور یہاں کرائیں گے تو 90 پاؤنڈ میں صرف ایک بکرا آئے گا. باہر بھی بھیجو تاکہ دوسرے ملکوں کے اندر جو غریب لوگ ہیں ان کو بھی کھانے کو ملے, اور یہاں بھی کرو تاکہ ہمارے گھر میں بھی قربانی ہو, بچوں کو دیکھنے کو ملے کہ ہمارے گھر میں قربانی ہوئی ہے. اس سے آئیڈینٹیٹی ملتی ہے, ان سب چیزوں کے بڑے فوائد ہوتے ہیں, اور ہماری قربانی کا گوشت ہمیں کھانے کو ملے, اور دوسرے ہمارے ماحول میں معاشرے میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں کہ جو قربانی کرنے کی قابلیت نہیں رکھتے. انگلینڈ میں بھی ایسے غریب لوگ ہیں, انگلینڈ میں بھی ایسے غریب لوگ ہیں کہ کبھی کبھی ان کے پاس دودھ خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے, بریڈ خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے. بہت لوگ ہیں یہاں جو آئے ہوئے ہیں اور پریشانی میں رہتے ہیں, ان کا پاسپورٹ ہوم آفس میں پڑا ہوا ہے, بینیفٹ ان کو نہیں ملتی, نوکری سے ان کو نکال دیا جاتا ہے تو سب کچھ معطل ہو جاتا ہے. یہاں بھی ایسے لوگ رہتے ہیں, یہاں بھی زکات کے مستحق لوگ رہتے ہیں انگلینڈ کے اندر بھی, مگر یہاں پتہ نہیں چلتا. ذہنی طور پہ سب کا مزاج ایسا بنا ہوا ہے کہ انگلینڈ میں کون غریب ہوگا, اسی لیے انگلینڈ کے اداروں کو ہم لوگ چندہ بھی اتنا نہیں دیتے جتنے بیرونی ممالک کے اداروں کو چندہ دیتے ہیں. حالانکہ بیرونی ممالک کے اداروں کا اتنا خرچہ نہیں ہے جتنا یہاں, یہاں آپ جانتے ہیں کہ انفلیشن کتنا ہے, اوور ہیڈز کتنے ہوتے ہیں. تو باہر کے دوسرے ملکوں کے اداروں کو بھی چندہ دو, یہاں کے اداروں کو بھی چندہ دو. یہاں کے ادارے تو آپ کی اولاد کی حفاظت کر رہے ہیں, آپ کی حفاظت کر رہے ہیں, یہاں کے اداروں کا براہ راست نفع آپ کو پہنچ رہا ہے. یہاں آپ چندہ نہیں دیں گے تو یہ ادارے چلیں گے کیسے؟ یہاں گیس بل کیسے ادا ہوگا, الیکٹرک بل کیسے ادا ہوگا, پانی کا بل کیسے ادا ہوگا, مینٹیننس کیسے ہوگا؟ حکومت کی طرف سے بہت سارے ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں. تو باہر بھی دو, یہاں بھی دو, اور قربانی باہر بھی کرو یہاں بھی کرو. اور تکبیرات تشریق 9ویں ذوالحجہ سے 13ویں ذوالحجہ تک, یہ نئی نسل کے جو بچے ہوتے ہیں وہ مسجد میں ہوتے ہیں پھر بھی نہیں پڑھتے, یہ ایسا سمجھتے کہ واجب ہے. تکبیرات تشریق واجب ہے, واجب تو دوسرے لوگ جب پڑھتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمیں بھی پڑھنا چاہیے. اگر واجب نہ ہوتا پھر بھی سب اللہ کا نام بلند کر رہے ہیں اور ہم خاموش بیٹھے تو اللہ سے کیا محبت ہمیں؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھی جاتی ہے تو ان کے لیے نماز سے فارغ ہونے کے بعد پڑھنا واجب ہو جاتا ہے, دوسروں کے لیے واجب نہیں. جیسے عورتیں گھر میں نماز پڑھ لیتی ہیں, دوسرے دن کی نماز چھوٹ جاتی ہے, انہیں بھی پڑھنا چاہیے, ان کے لیے بھی افضل یہی ہے کہ وہ پڑھیں. اور یہ ذوالحجہ کے 9 دن ہیں, یہ بڑے متبرک ہیں رمضان مبارک کے اخیری اشرے کی راتیں سب سے افضل, اور ذوالحجہ کے ذوالحجہ کا پہلا اشرہ, اشرے کے دن, یہ سب سے افضل. دنوں میں یہ سب سے افضل اشرہ اور راتوں میں وہ سب سے افضل اشرہ. جتنی زیادہ عبادت ہو سکے اس میں کرنی چاہیے. اس کے بارے میں بھی لیفلٹ ہیں, لے کر کے جائیں یہاں سے, حاصل کریں, اور اس میں جو لکھا ہوا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں, روزے رکھیں اس میں, اور عرفہ کے دن کا روزہ ضرور رکھیں, اور پھر عید الاضحیٰ کے دن جو ہے حق تعالی شانہ کی کوئی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. بہرحال یہ چند باتیں منتشر انداز میں عرض کر دیں, خیال بھی نہیں تھا کہ اتنا بول سکوں گا. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور شریعت مطہرہ کا علم جتنا حاصل ہو سکے کرو. دیکھو علماء کی مجلسوں میں جب ہم بیٹھتے ہیں, علماء کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں, تو ہر مجلس میں ہمیں کوئی نئی بات ملتی ہے. تو پہلے علم آتا ہے اس کے بعد عمل آتا ہے, علم آتا ہے اس کے بعد عمل آتا ہے. علم میں اضافہ ہوگا تو عمل میں اضافہ ہوگا. اللہ تعالی شانہ ہمیں توفیق عطا فرماوے. دور دور سے جو حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں, اپنی عورتوں کو بھی لائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ شانہ ان عورتوں کو بھی ان دوستوں کو بھی بہت زیادہ برکتیں عطا فرمائے, اور جن اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ یہ یہاں آتے ہیں اللہ تعالیٰ شانہ اس سے زیادہ مقدار میں انہیں خیرات برکات عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان آنے والوں کی برکت سے ہمیں بھی خیرات اور برکات سے مالا مال کریں. اور جس طرح یہاں ہم ہر مہینے ہر ہفتے جمع ہوتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے جنت الفردوس میں بھی ہمیں جمع فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا.